السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. آغاز کرتے ہیں پاکستان سے اہم خبروں سے. پاکستان میں عہدیدار اس رپورٹ کی تفتیش کر رہے ہیں کہ توہین مذہب کے الزام میں زیر حراست مسیحی شخص نے تشدد سے بچنے کے لیے 4-منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی اور اسے شدید زخم آئے. اس کے علاوہ یہ رپورٹس.
اعلی امریکی عہدیدار کا دورہ اسلام آباد. پاکستانی حکام سے مذاکرات. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق.
باہمی تعلقات میں بہتری کی راہ تلاش کرنے کے لیے افغان اور پاکستانی وفود کی اسلام آباد میں نشست. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں عسکری کمانڈر پولیس حراست سے فرار ہونے کی مبینہ کوشش کے دوران ہلاک. میں ہوں سرین میں یوسف جمیل.
اور بین الاقوامی خبروں میں، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پیر کے روز حکم دیا ہے کہ شامی باغیوں کے خلاف ماسکو کے فضائی حملوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روزانہ وقفہ دیا جائے، جو 5 گھنٹے کے لیے ہوگا. اس دوران شہریوں کو دمشق کے قریب حملوں سے بچنے کے لیے موقع دیا جائے گا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں عہدیدار اس رپورٹ کی تفتیش کر رہے ہیں کہ توہین مذہب کے الزام میں زیر حراست مسیحی شخص نے تشدد سے بچنے کے لیے 4-منزلہ عمارت سے چھلانگ لگا دی اور اسے شدید زخم آئے. عہدیداروں اور ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ ساجد مسیح کی ٹانگ اور جبڑا ٹوٹ گیا ہے اور لاہور کے ایک ہسپتال میں اس کا علاج کیا جا رہا ہے. ساجد مسیح اور اس کا ایک کزن اس الزام پر حراست میں لیے گئے تھے کہ انہوں نے فیس بک پر اسلام مخالف مواد پوسٹ کیا تھا. ان سے ایف آئی اے کے مرکزی دفتر میں سائبر جرائم کے ماہرین تحقیقات کر رہے تھے جب مسیح نے 4th floor سے چھلانگ لگا دی. ایف آئی اے نے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ مسیح کے ساتھ کوئی زیادتی یا تشدد کیا گیا، اور کہا کہ کسی نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. پاکستان میں انسانی حقوق کے درجنوں گروپوں اور سرگرم کارکنوں نے پیر کے روز ایک مشترکہ بیان میں اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے مسیحیوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف سخت توہین مذہب کے قوانین کے تحت مسلسل زیادتیوں پر شدید خدشات کا اظہار کیا ہے. امریکہ کی ایک اعلی عہدیدار لیزا کرٹس پاکستان میں ہیں، جہاں انہوں نے پیر کو پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے وفود کی سطح پر بات چیت کی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
گزشتہ جمعے کو نیوز بریفنگ میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا تھا کہ دو طرفہ طویل المدت تعلقات کے باوجود ان کے بقول امریکہ پاکستان سے دور جا رہا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی طرف سے حالیہ مہینوں میں کیے جانے والے کئی یک طرفہ فیصلوں سے دو طرفہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں، اور ترجمان کے بقول اب امریکہ کو آگے بڑھ کر اعتماد بحال کرنا ہوگا. تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے.
ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پیچیدہ ضرور ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. تو ہمیشہ سے کوشش یہی ہوتی رہی ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں اور دوریاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے رابطوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور رابطے ہر سطح پہ اوپر رہے ہیں کہ کانگریشنل ڈیلیگیٹس بھی یہاں پاکستان آتے رہے ہیں، اور فارن آفس کے وہاں سے لوگ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور یہاں سے فارن آفس کے لوگ، ان کے درمیان میں بھی رابطہ ہے. اور جو لیزا کرٹس ہے یہاں پاکستان آئی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو غلط فہمی ہے ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں.
گزشتہ ماہ امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسط ایشیائی امور ایلس ویلز نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے ایک بار پھر حکومت پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گردوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دے. پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے اپنی سرزمین سے حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور یہ کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے سرحد پار ان افغان علاقوں میں موجود ہیں جو کابل حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
ایک ہی وقت میں امریکہ اور افغانستان کے وفود کا دورہ، پاکستان کی اہمیت اور ممکنہ ایجنڈے پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد تقی کا کہنا ہے کہ ایسے میں جب پاکستان کے امریکہ اور افغانستان دونوں کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے، یہ دورے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔
افغانستان اور امریکہ کے جو ڈیمانڈز ہیں پاکستان سے وہ تقریباً ایک ہی ہیں۔ وہ پاکستان کو جس طریقے سے سمجھتی ہیں، بہت سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے پاکستان کو نہیں سمجھتے، تو اس لحاظ سے یہ دورہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر اور بہت سارے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ جا کر پاکستان کی بات سنتے اور امریکہ آ کر وہی بات ریپیٹ کر دیتے تھے۔
پاکستان سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر مشاہد اللہ خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اعلیٰ سطح کے یہ دورے ایک خوشگوار عمل ہے جسے ہر حال میں جاری رہنا چاہیے۔
ایک خوشگوار عمل ہے، یہ جو بار بار کی ایک تکرار ہے کہ جی حقانی نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک، بھائی حقانی نیٹ ورک تو افغانستان میں موجود ہے اور افغانستان میں جو دیگر جو کاروائیاں کر رہے ہیں ان سے آپ نمٹ نہیں سکتے۔ پاکستان نے جس نے ڈیلیور کر کے دیا ہے ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ان سے آپ ایسے مطالبات کرتے ہیں جن کا کوئی زمین پہ مطلب کا وجود ہی موجود نہیں ہے۔
ایک افغان تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد یاسا کی نظر میں دہشت گردی جیسے بڑے مسائل کو حل کرنے میں اس طرح کے دورے ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
تینوں ممالک صادقانہ طور پر مل جل کے رائے حل نکالتے ہیں کہ کس طرح تینوں ممالک مل جل کے اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کر سکیں جو پاکستان، افغانستان اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک عذاب بنا ہوئے، تو ٹھیک، ورنہ پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔
امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر تقی کا کہنا ہے کہ افغانستان اور امریکہ دونوں پاکستان کے ساتھ اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں، لیکن اگر ان دوروں کا مثبت نتائج سامنے نہیں آتے تو بقول ان کے دونوں ممالک دیگر آپشنز اپنا سکتے ہیں۔
جیسے لیسا کرٹس نے مقالے میں بھی لکھا تھا کہ بہت ساری آپشن ہیں امریکہ کے پاس، اس میں اکنامک لیولز ہیں جو دبائے جا سکتے ہیں، اور ان اکنامک فورمز میں امریکہ کی ابھی بھی بہت دھاک ہے اور لیوریج ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو جو میجر نان نیٹو ایلائی کا اسٹیٹس تھا اس کو ختم کرنا، پاکستان اس معاملے میں کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، افغانستان تو ڈپلومیٹک سطح پر اس بات کو اٹھا سکتا ہے۔
یہ تھے امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر محمد تقی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں شہناز نفیس۔
پاکستان کی احتساب عدالت نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ عاصم علی رانا کی ایک رپورٹ۔
نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف 16 نئے گواہوں کی فہرست، مزید ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی عدالت میں جمع کرا دیا۔ عدالت نے ضمنی ریفرنس میں نامزد ملزمان کو 28 فروری کے لیے طلبی کے سمن جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ ضمنی ریفرنس کی دستاویزات کو دو ڈبوں میں رکھ کر لایا گیا جو والیوم 7 پر مشتمل ہے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس میں 3 نئے ملزمان اور اسحاق ڈار کا نام شامل ہے۔ 3 نئے ملزمان میں صدر نیشنل بینک سعید احمد خان، اسحاق ڈار کی کمپنی کے ڈائریکٹر نعیم محمود اور منصور رضا رضوی شامل ہیں۔ نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف 16 نئے گواہوں کی فہرست بھی احتساب عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر عمران شفیق نے بتایا کہ نیب نے والیوم 7 پر مشتمل ضمنی ریفرنس دائر کیا ہے اور ابھی ملزمان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی ریفرنس کا حصہ ہیں۔ ملزمان کے اکاؤنٹس میں 48,28,00,000 روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ نعیم محمود اور منصور رضا اسحاق ڈار کی کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں۔ ملزمان کے اکاؤنٹس میں ہونے والی 40.6 لاکھ ڈالر کی ٹرانزیکشن بھی ضمنی ریفرنس میں شامل ہیں۔ عدالت نے اسحاق ڈار کے خلاف ضمنی ریفرنس سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو 28 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ احتساب عدالت سابق وزیر خزانہ کو اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور کراچی میں احتساب عدالت نے مبینہ کرپشن ریفرنس میں سابق وفاقی وزیر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ڈاکٹر عاصم حسین پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
کراچی کی احتساب عدالت نے سرکاری کمپنی سوئی سدن گیس اور او جی ڈی سی ایل میں فنڈز کے مبینہ غیر قانونی استعمال اور پرائیویٹ کمپنی کو غیر قانونی فوائد دینے کے الزام میں دائر ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی۔ ریفرنس میں شریک ملزمان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ڈاکٹر عاصم کے علاوہ کمپنیوں کے اعلیٰ حکام بھی شامل ہیں۔ ملزمان کی جانب سے فرد جرم عائد کیے جانے پر الزامات کی نفی کی گئی، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ سماعت کے بعد سابق وزیر ڈاکٹر عاصم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان پر عائد کیے گئے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں، وہ ان تمام الزامات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔
مجھے تو چارجز بھی نہیں سنائے، چارجز بھی نہیں سنائے، لکھوایا اردو اور انگلش میں، اور مجھے تو پتا بھی نہیں میرے پہ چارجز کیا ہے۔
قومی احتساب بیورو کی جانب سے عائد کردہ الزام کے مطابق غیر قانونی ٹھیکوں سے قومی خزانے کو 17 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے چیف ایگزیکٹو شعیب شیخ کی حوالہ اور ہنڈی کیس میں حفاظتی ضمانت مسترد کر دی، جس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ شعیب شیخ پر الزام ہے کہ انہوں نے 17 کروڑ روپے سے زائد رقم غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کی۔ سیشن عدالت نے اس کیس میں شعیب شیخ کو بری کر دیا تھا، تاہم ایف آئی اے نے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی، جس پر شعیب شیخ کی حفاظتی ضمانت مسترد کر دی گئی۔ ایف آئی اے حکام نے حفاظتی ضمانت مسترد ہونے پر شعیب شیخ کو گرفتار کر لیا ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک عسکری کمانڈر پولیس حراست سے فرار ہونے کی مبینہ کوشش کے دوران ہلاک ہو گیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیش پال وید نے بتایا کہ عسکری کمانڈر حراستی تبدیلی کے سلسلے میں جنوبی ضلع پلوامہ کی پولیس کی تحویل میں تھا۔ پیر کو اس نے ترال قصبے کے ایک پولیس تھانے سے فرار ہونے کی کوشش کی، اور جب وہ پولیس تھانے کے صدر دروازے پر پہنچا تو پولیس کے مطابق عسکریت پسندوں نے باہر سے تھانے پر ایک دستی بم پھینکا تاکہ ان کے ساتھی کے لیے فرار ہونا آسان بن جائے۔ لیکن جیسا کہ پولیس عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے، دستی بم کے اس حملے میں فرار ہونے کی کوشش کرنے والا عسکری کمانڈر موقع ہی پر ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک پولیس اہلکار معراج الدین زخمی ہو گیا۔ عہدیداروں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ حزب المجاہدین کے کمانڈر نے فرار ہونے کی کوشش کے دوران برقع پہن رکھا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے پاس پولیس حراست کے دوران برقع کیسے اور کہاں سے آ گیا تھا۔ تاہم پولیس سربراہ وید نے بتایا کہ واقعے کی ایک مجسٹریٹ کے ذریعے تحقیقات کرائی جا رہی ہے۔ اس واقعے کی خبر پھیلتے ہی ترال قصبے میں دکانیں اور دوسرے کاروباری ادارے بند ہو گئے اور سڑکوں پر سے ٹریفک آنن فانن غائب ہو گئی۔ بعد میں کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو روکا تو ان میں شامل نوجوانوں نے اس پر پتھر برسائے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی اور اشک آور گیس چھوڑی۔ طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری اطلاعنے تک جاری تھیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پیر کے روز حکم دیا ہے کہ شامی باغیوں کے خلاف ماسکو کے فضائی حملوں میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روزانہ وقفہ دیا جائے، جو 5 گھنٹے کے لیے ہوگا۔ اس دوران شہریوں کو دمشق کے قریب حملوں سے بچنے کے لیے بچ نکلنے کا موقع دیا جائے گا۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا کہ منگل کے روسی یہ وقفہ مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے 2 بجے تک ہوگا، اور اس کا مقصد شہریوں کو ہلاکتوں سے بچانا ہے۔ پوٹین کا یہ حکم اس کے 2 روز بعد آیا ہے، جب سلامتی کونسل کے مطالبے پر 30 روزہ فائر بندی کا کمزور آغاز ہوا تھا۔ سلامتی کونسل کی جانب سے شام میں 30 دن کے لیے جنگ بندی کے قرارداد منظور ہونے کے چند لمحوں بعد ہی مشرقی غوطہ پر شام کی سرکاری فوجوں نے فضائی بمباری کی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار الزبتھ شرنیف کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی غوطہ کے علاقوں پر اتوار کے روز ہونے والی بمباری سلامتی کونسل کی اس قرارداد کی منظوری کے بعد کی گئی، جس میں 30 دنوں کے لیے جنگ بندی کا کہا گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری کے بعد اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نکی ہیلی نے روس پر الزام لگایا کہ اس نے قرارداد کی منظوری میں تاخیری حربے استعمال کیے۔ سفیر ہیلی کہہ رہی ہیں کہ کونسل روس کا انتظار کرتی رہی جبکہ انسانی مصائب میں اضافہ ہوتا گیا۔ روس کی جانب سے اعتراض صرف چند الفاظ پر تھا، جبکہ قرارداد کے متن میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی۔ شام کے عوام کو بلا وجہ انتظار کی اذیت برداشت کرنا پڑی اور وہاں ہلاکتیں بڑھتی گئیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب ویزلے نیبنزیا نے جواب میں امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ شام میں جنگ بندی کی آڑ میں اپنے مقاصد کی تکمیل چاہتا ہے۔ روسی سفیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو کسی جیو پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت روکنا نہیں چاہیے۔ شام میں امریکہ کے عزائم مشکوک ہیں اور وہ ان کے حصول کے لیے اس طرح کی کوششیں کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے سے شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں جاری فضائی بمباری کے نقصانات کے بارے میں ایک برطانوی امدادی ادارے نے اندازہ لگایا ہے کہ اس میں کم از کم 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے حکومتوں پر نکتہ چینی کی ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی اس قرارداد پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہیں جو شام میں 30 روز تک فائر بندی سے متعلق تھی۔ جنیوا میں اس کانفرنس سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
سلامتی کونسل کی جانب سے فائر بندی کی قرارداد منظور کیے جانے کے گھنٹوں بعد ہی شامی حکومت کی فورسز نے باغیوں کے قبضے والے مشرقی غوطہ پر بمباری شروع کر دی تھی۔ اس واقعے پر سخت نالہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے انسانی حقوق کونسل کی کانفرنس کے مندوبین کو بتایا کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں صرف اس وقت بامانی ہوں گی جب ان پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد ہو اور ان کی توثیق ہو۔ ان کے الفاظ،
And that is why I expect the resolution to be immediately implemented and sustained.
اور یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قرارداد پر فوری عمل درآمد ہو اور یہ قائم رہے، خاص طور پر یہ یقینی بنانے کے لیے کہ انسانی ہمدردی کی امداد اور سہولتیں بلا روک ٹوک فوری پہنچائی جاتی رہیں، شدید زخمی اور بیمار لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے اور شامی عوام کے مصائب ختم ہوں۔ خاص طور پر مشرقی غوطہ میں مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، اب زمین پر اس جہنم کو بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے دنیا کے جنگ زدہ حصوں میں جاری خون ریزی کے لیے الزام دینے سے گریز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا،
The responsibility for the continuation of so much pain,
اتنے درد و الم کے مسلسل جاری رہنے کی ذمہ داری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان پر عائد ہوتی ہے۔ جب تک وہ کسی متفقہ اقدام کو ویٹو کرتے رہیں گے جبکہ اس کی انتہائی ضرورت ہو، جب یہ بے گناہ لوگوں کے انتہائی مصائب کم کر سکتا ہو، تو یہی مستقل رکن ممالک ہیں جو متاثرین کو جواب دے ہیں۔ زید نے فرانس اور برطانیہ کی تعریف کی کہ انہوں نے ویٹو کے استعمال کے لیے شرط کی حمایت کی ہے، تاہم انہوں نے دیگر 3 مستقل ارکان، چین، روس اور امریکہ کی مذمت کی اور کہا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سے صرف نظر کیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے علاقے لیسٹر میں اتوار کی شام ایک دھماکے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے ایک اسٹور اور ایک گھر تباہ ہو گیا۔ حادثے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اشاروں سے دہشت گردی کا کوئی ربط نہیں ملا۔ یہ دھماکہ اتوار کے شام ہوا اور لیسٹر پولیس نے ابتدائی طور پر لوگوں کو سڑک سے دور رہنے کے لیے کہا اور بتایا کہ کئی دوسری عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور متعدد گھروں اور دکانوں کو خالی کرا لیا گیا۔ لیسٹر کا علاقہ لندن سے 177 کلومیٹر دور ہے۔ فلوریڈا کے اسکول میں حالیہ فائرنگ کے واقعے کے بعد امریکہ میں یہ تحریک زور پکڑ رہی ہے کہ اسلحے کے لائسنس کے اجرا پر سخت پابندیاں لگائی جائیں۔ اس ہفتے امریکی قانون ساز واپس واشنگٹن آ رہے ہیں اور کانگریس کے ایجنڈے میں یہ مسئلہ سر فہرست ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ویتنام کی جنگ کے بعد پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر نوجوانوں نے اسلحہ لائسنسوں کے اجرا پر سخت کنٹرول کے لیے یہ مہم چلائی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ اسلحہ کی خریداری سے قبل ذاتی قوائف کی چھان بین کے بارے میں مزید بہتر نظام کی تشکیل کے لیے قانون سازی کرے۔ سیمی آٹومیٹک اسلحہ کو خریدنے والوں کی کم از کم عمر میں اضافہ کیا جائے اور ایسی اسلحہ سازی پر پابندی لگائی جائے جس سے فائرنگ تیز اور مسلسل کی جا سکتی ہو۔ صدر ٹرمپ نے اسکولوں کے اساتذہ سے بھی کہا ہے کہ وہ اسلحہ چلانے کی مہارت حاصل کریں۔
Why do we protect our airports and our banks, our government buildings, but not our schools?
اگر ہم اپنے ہوائی اڈے، بینک اور سرکاری عمارتوں کا تحفظ کر سکتے ہیں تو پھر اسکولوں کا کیوں نہیں؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کو فائرنگ کا آسان ٹارگیٹ نہ بننے دیں۔ اسلحہ رکھنے کے حق کی وکالت کرنے والے صدر کی اس تجویز کی حمایت کر رہے ہیں کہ اساتذہ کو اسلحہ فراہم کیا جائے۔ دوسری طرف کئی ریاستوں کے گورنروں نے صدر ٹرمپ کی اس تجویز کی مخالفت کی ہے، خود اساتذہ بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اے بی سی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اسکول کی ایک ٹیچر ایشلے کرتھ اسٹون مین کا کہنا ہے،
In the classroom, I don't know. I mean, I have a 7-year-old and I would not feel comfortable with him.
اسکول کی یہ ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ کلاس روم میں اسلحہ ساتھ رکھ کر پڑھانا ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ میں کسی طور پر بھی سکون اور اطمینان سے پڑھا نہیں سکتی اگر مجھے یہ احساس ہو کہ کلاس روم کے اندر اسلحہ موجود ہے، خواہ وہ بھرا ہوا ہو یا نہ ہو۔ مہلک ہتھیاروں کے بارے میں سن 2004 میں قانون کی مدت ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد سے کانگریس نے اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ قانون سازی نہیں کی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کے سرکاری عہدیداروں نے اتوار کے روز خبر دی کہ نائجیریا کے شمال مغربی قصبے پر بوکو حرام کی جانب سے حملے کے بعد 110 لڑکیاں غائب ہیں۔ ریچرڈ گرین کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ ایک ہفتے قبل دوب ریاست کے دپاچی شہر میں گورنمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنیکل کالج پر بوکو حرام کے حملے کے بعد طالبات غائب ہیں۔ نائجیریا کے وزیر اطلاعات لائی محمد کہتے ہیں،
میں
یہاں اس معاملے کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام اسٹیک ہولڈر سے ملنے کے لیے آیا ہوں، جن میں سیکیورٹی کے ادارے، گورنرز، والدین یا ان کے نمائندے اور مقامی حکومت کے چیئرمین شامل ہیں، تاکہ نہ صرف یہ جان سکوں کہ ہوا کیا تھا بلکہ یہ بھی کہ طالبات کو واپس لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے نائجیریا کے وزیر اطلاعات لائی محمد کے۔ حکام نے ابتدائی طور پر ان اطلاعات سے انکار کیا تھا کہ کسی بھی طالبہ کو اغوا کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ ڈر کر کہیں آس پاس جھاڑیوں میں چھپی بیٹھی ہیں۔ صدر محمد بخاری نے کہا ہے کہ لاپتہ طالبات کی تلاش کے لیے مزید ہیلی کاپٹر یا طیارے بھیجے جا رہے ہیں۔ بوکو حرام نے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی تعلیم کو جائز نہیں سمجھتے، اسکول پر متعدد حملے کیے ہیں۔ اس عسکریت پسند گروپ نے 4 سال قبل چبوک کے اسکول سے 276 طالبات کو اغوا کر کے دنیا کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
یروشلم میں مسیحی رہنماؤں نے احتجاجاً مسیحیوں کے مقدس ترین چرچ کے دروازے بند کر دیے۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک اور رپورٹ، مدثر منظر کی زبانی۔
ہزاروں لوگ روزانہ چرچ آف دی ہولی سپلچر میں آتے ہیں۔ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں دفن ہوئے اور پھر آسمان پر اٹھائے گئے۔ اتوار کے روز گریک آرتھوڈاکس، رومن کیتھولک اور آرمینیا کے اپوسٹولک لیڈروں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران، جو چرچ کے بند دروازوں کے باہر کی گئی، یروشلم کی میونسپلٹی کی جانب سے شہر بھر میں ان کے اثاثوں پر ٹیکس عائد کرنے کی مذمت کی۔ یروشلم میں آرتھوڈاکس چرچ کے تھیوفلس تھری نے کہا، یہ اقدامات ان موجود معاہدوں اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہیں جو گرجا گھروں کے حقوق اور مراد کی ضمانت فراہم کرتے ہیں، اور بظاہر یروشلم میں مسیحیوں کی موجودگی کو کمزور کرنے کی ایک کوشش معلوم ہوتے ہیں۔ یروشلم کے میئر نیر براکات نے کہا ہے کہ گرجا گھر کی املاک پر عائد ٹیکسوں کے 18.6 کروڑ ڈالر شہر کو واجب الادا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام گرجا گھر ٹیکسوں میں تبدیلی سے مستثنا ہیں، اور یہ کہ صرف چرچ کی ملکیت، ہوٹل، ہالز اور کاروبار اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ احتجاج ایک قانونی بل کے خلاف بھی تھا، جس کے تحت ریاست کو اختیار ہوگا کہ وہ یروشلم میں اس اراضی کی ملکیت ختم کر دے جو گرجا گھروں نے حالیہ برسوں میں املاک کا نجی کاروبار کرنے والوں کے ہاتھوں فروخت کی ہے۔ یروشلم میں اراضی کے بڑے مالک گرجا گھر ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے چرچ کی ملکیت اراضی کے خریدار تلاش کرنا مشکل ہوگا، اور اس فروخت سے ان کے مذہبی اداروں کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ مسیحی لیڈروں نے کہا ہے کہ گرجا گھر آئندہ اطلاع تک بند رہے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بھارت کی پہلی سپر اسٹار کہلائی جانے والی سری دیوی 24 فروری کو اپنے پرستاروں سے بچھڑ گئیں۔ ابتدائی رپورٹس میں ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹس آنے کے بعد دبئی میڈیا آفس، گلف نیوز اور خلیج ٹائمز نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ وہ دل کے دورے کے سبب نہیں بلکہ بے ہوش ہو کر باتھ ٹب میں گری اور ڈوبنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ گلف نیوز لکھتا ہے کہ وہ الکوہل کے زیر اثر تھیں، توازن بگڑنے سے وہ باتھ ٹب میں گر گئیں اور ڈوب گئیں۔ یو اے ای کے میڈیا کے حوالے سے بھارت کے تقریباً تمام چینلز اور اخبارات نے بھی یہی خبر دی ہے کہ دل کے دورے کی بجائے سری دیوی باتھ ٹب میں ڈوبنے سے ہلاک ہوئیں۔ ٹویٹر پر بالی ووڈ کے ستاروں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ فکر و فن میں جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ فلم انڈسٹری کے تقریباً تمام سٹارز نے اس اندوہناک اور اچانک موت پر ٹویٹر کے ذریعے اپنے دکھ کا اظہار کیا، اور سری دیوی کے ساتھ گزرے کچھ پل اپنے پرستاروں کے ساتھ بانٹے۔ ریتک روشن لکھتے ہیں, آئی لو ہر, ایڈمائر ہر سو مچ. مزید لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے کریئر کا پہلا شارٹ ان کے ساتھ فلمایا. میں بہت نروس تھا کہ سری دیوی کے سامنے کیسے ایکٹ کروں گا. انہوں نے میری پریشانی بھانپتے ہوئے یہ کیا کہ چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. کہنے لگے, ریتک تمہارے سامنے اداکاری کرتے ہوئے میں گھبرا رہی ہوں. پھر ہم دونوں بہت ہنسے. اکشے کمار لکھتے ہیں کہ سری دیوی کی موت کی خبر سن کر میں جس صدمے اور تکلیف سے گزرا ہوں اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. ان کے ساتھ پردہ سیمی پر جلوہ گر ہونے کے خواب ہر کوئی دیکھا کرتا تھا. کاجول ٹویٹ کرتی ہیں کہ بہت شاکنگ خبر ہے, میرے کانوں میں ابھی بھی ان کی باتیں اور ہنسی کی جلترنگ گونج رہی ہے. ناقابل یقین, وہ اپنے آپ میں ایک اسکول تھیں, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, وہ بہت بڑا خلا پیدا کر گئیں. اس کے علاوہ بھی بالی ووڈ کے تقریباً تمام ستاروں نے اپنے جذبات کا اظہار ٹویٹر پر کیا. ادھر پاکستانی اداکارہ سجل, جنہوں نے فلم موم میں سری دیوی کی بیٹی کا کردار ادا کیا تھا, لکھتی ہیں کہ میرا دل اس ہولناک خبر کا بوجھ نہیں سہار پا رہا, وہ میری ماں کی طرح ہی تھی. میں اس وقت سے شوق کی کیفیت میں ہوں اور میں نے سری دیوی کے جانے سے ایک بار پھر اپنی ماں کو کھو دیا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پاکستان کے شہر لاہور کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی نیلم کاشف دو بچوں کی ماں ہیں. مہنگائی کے اس دور میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹھانے کے لیے انہوں نے محلے میں ہی چھوٹا سا بیوٹیشن کا کورس کیا تاکہ نوکری حاصل کر سکے. پھر انہیں گھر پر سلون سینٹر کے بارے میں پتا چلا. اب وہ مہینے کے 40 سے 50 ہزار کما لیتی ہے. وہ کہتی ہے,
روڈ ڈرائی کی ٹریننگ انہوں نے مجھے کروائی, مینی پیڈی کی ٹریننگ کروائی, فل باڈی اسکرب کی ٹریننگ کروائی. وہ ٹریننگ کروا کے پھر انہوں نے مجھے سروس دینا شروع کر دی. تب ہمارے نیو کلائنٹ تھے اور کافی کم کلائنٹ تھے, کیونکہ ہفتے میں ہم ایک دن میں ہم دو کلائنٹ کی طرف جاتے تھے. لیکن اب ہمارے ماشاء اللہ کافی کلائنٹ ہیں, ہم دن میں 4-5 کلائنٹ کرتے ہیں. گھر پر کی وجہ سے میری زندگی میں کافی تبدیلی آئی ہے, کیونکہ پہلے صرف میرے ہسبینڈ جاب کرتے تھے اور وہ کماتے تھے. اب ان کے ساتھ میں بھی جاب کرتی ہوں, کلائنٹ کے گھر جاتی ہوں میں. ہفتے بعد ہمیں پیمنٹ ملتی ہے اور مہینے میں 4 ہمیں پیمنٹ ملتی ہے اور مہینے میں 40,000-50,000 تک میرا ہو جاتا ہے.
گھر پر نامی ویب سائٹ سلون کا شمار بھی ایسے پروجیکٹ میں ہوتا ہے جو خواتین کو اپنے پیروں پہ کڑا ہونے میں مدد فراہم کر رہا ہے. شہر لاہور میں یہ اپنی نوعیت کی واحد آن لائن بیوٹی سلون سروس ہے. خواتین کو وہ تمام سروسز گھر پر فراہم کرتی ہیں جو انہیں بیوٹی پارلر میں ملتی ہے. اس پروجیکٹ کی سی ای او شمیلہ اسماعیل نے ستمبر 2016 میں اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا, جس کا بنیادی مقصد خواتین کو مفت ٹریننگ کے ساتھ ساتھ روزگار بھی فراہم کرنا تھا. شمیلہ اسماعیل نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہم نے سوچا کہ ہم ان کے لیے ایک ایسا ادارہ کھڑا کرتے ہیں جس میں ہم ان کو سکھائیں گے بھی اور پھر ہم ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھائیں اور ہم ان کو کلائنٹس دینا شروع کریں, تو ان کی اپنی جاب بھی ہو جائیں گی. اور گھر پر ہم نے شروع کیا تو گھر پر ایک مارکیٹ پلیس ہے جو ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ جو خواتین ہیں جو لو انکم بیک گراؤنڈ سے ہیں ان کو کنیکٹ کر رہی ہے کلائنٹس کے ساتھ, جن کو ہائیجینک پروفیشنل اور ٹائملی بیوٹی سروسز اپنے گھر کے اندر چاہیے ہوتی ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کر کے بہت مشکلوں سے ہمیں بہت پرابلمز آئیں اور پھر ہم نے 6 بیوٹیشنز کے ساتھ شروع کیا, ان کو ٹرین کیا اور ان کو ہم نے کلائنٹس دینے شروع کیے.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر زبیر الطیب. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.